السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب 49 حدیث 126 باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکسر فہم بعد الناس انہم فیقعوا فی اشد منہم. بعد اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب ہے اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. یعنی اجازت ہے اس کی کہ کچھ باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کون سی؟ ہر ایک کو نہیں. آئیے دیکھتے ہیں، حدیث ہے حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن بنی اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسودی قال قال لی ابن الزبیر کانت عائشہ رضی اللہ عنہا تسر الیک کثیرا فما حدثتک فی الکعبہ قلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا ان قومک حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر لنقضت الکعبہ فجعلت لها مابین. باب یدخل الناس وباب یخرجون منہ ففعلوہ ابن الزبیر. ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے اسرائیل کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے اسود کے واسطے سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم یعنی دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی، یعنی ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابن زبیر نے کہا یعنی زمانے کفر کے ساتھ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے. بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا. ہم نے باب ابھی پڑھا کہ کچھ باتیں بتانا اور کچھ باتیں اس ڈر سے نہ بتانا کہ لوگ مزید الٹا کفر میں یا شدت پسندی میں یا اور آپس کے تضاد اور فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اس بنا پر ایک یہ حدیث ایسی تھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عام نہیں کی تھی، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتائی تھی، اور عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کو عام نہیں کی تھی زیادہ. جب لوگوں نے پوچھا تو تب انہوں نے بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابھی ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ یہ مسلمان قریب قریب ہوئے ہیں، تو احتیاطاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کو ملتوی کر دیا یا رکھا. ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر کعبے کی دوبارہ تعمیر کی اور اس میں دو دروازے، ایک شرقی اور ایک غربی جانب نکال دیے. لیکن حجاج بن یوسف تھا، اس نے کعبے کو توڑ کر پھر اسی پرانی شکل پر قائم کر دیا جو کہ عہد جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. تو بہرحال یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ حدیث ہمیں کعبے کے بارے میں ملتی ہے، لیکن اصل اس سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ بعض باتیں حکمت کے ساتھ نپٹانا چاہیے، بعض کاموں کو اور بعض باتوں کو. ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں کہیں بتائی جاتی ہیں، کچھ نہیں بتائی جاتی ہیں، بعض دیر سے بتائی جاتی ہیں تاکہ جیسے لوگ ہوں اس حساب سے معاملہ کیا جا سکے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی کہ کعبہ میں دو دروازے ہوں اور اس کی دوبارہ تعمیر ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کیا کیونکہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ہو سکتا ان کو یہ بات گراں گزرتی کہ یہ کعبۃ اللہ زمانے سے ایسے ہی چلا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیوں تبدیلی کی. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی اور فرشتوں نے اس میں مدد کی تھی ان کی. پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ معدوم ہو گیا یا پھر اٹھا لیا گیا آسمان پر، جسے ابھی بیت معمور کہا جاتا ہے. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بیت معمور ایک الگ سے وہاں بنایا گیا اور کعبۃ اللہ یہاں پر تھا. لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور تیسری تعمیر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر 35 سال تھی، آپ کو یاد ہوگا سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب حجر اسود لگانے والا واقعہ پیش آیا تھا اس میں قریش نے خاص طور سے اپنی حلال کمائی استعمال کی تھی کیونکہ سامان کم تھا، تو اس بنا پر ایک ہی دروازہ لگا دیا دو کی بجائے اور پھر حتیم والی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو آج بھی وہ جو حتیم ہے وہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، اسی لیے طواف حتیم سے باہر کیا جائے گا۔ تو فتنہ اور فساد یا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جانے کا ڈر ہو تو مصلحتاً کسی مستحب کام کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول نکلتا ہے اس حدیث سے، لیکن یہ والا اصول فرض اور سنتوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو کام ہمارے اوپر فرض ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں موقعہ، تو اس میں یہ اصول نہیں لاگو کیا جائے گا، بلکہ یہ کن کاموں کے لیے ہے جس کا فرض سے تعلق نہیں ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کہ دو دروازے ہوں یا ایک دروازے ہوں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے دور میں کعبۃ اللہ پر جو منجنیق ہوتی ہے نا، جیسے توپ سے گولے داغے جاتے ہیں، تو اس سے حملہ ہوا جس کی وجہ سے کعبہ گر گیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اسی حدیث کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جیسے کہا تھا کہ دو دروازے رکھے، لیکن پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو حجاج، چونکہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مخالف تھا، اس نے اسے دوبارہ ویسا ہی کر دیا جیسے کہ وہ قریش کی تعمیر کے مطابق تھا۔ پھر جب عباسی دور آیا، اور چونکہ وہ امیوں کے مخالف تھے، جو امیہ ڈائنسٹی تھی اس کے خلاف تھے یہ عباسی، انہوں نے پھر چاہا کہ اسے تبدیل کر دیں اور حدیث کے مطابق اسے دو دروازے رکھیں اس کے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ آڑے آ گئے اور انہوں نے منع کیا اور کہا کہ اللہ کی خاطر آپس کی دشمنی کو نپٹانے کے لیے یا اس میں ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے گھر کو بیچ میں نہ لاؤ، اور اسے جیسا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، یہ کعبۃ اللہ کی حرمت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال پھر وہ کعبۃ اللہ جیسا کا ویسا ہی رکھا گیا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں اختلاف یا تفرقہ پیدا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے کہا تھا امام مالک نے کہ کھیل تماشا نہ بناؤ، اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو۔ تو اصول اور فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، مگر ایسے کام جن کا تعلق مستحب چیزوں سے ہو اس میں رخصت اور وسعت موجود ہے، اس میں ہم اپنی پسند سے کام کر سکتے ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، جیسے مسواک ہے اس میں رخصت ہے، مستحب کام ہے۔ تو بہرحال ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہمارے دین کے بنیادی اصول ہیں اس میں ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے، اس میں ہم پک اینڈ ڈراپ والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو بیسیکلی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو کچھ چیزیں مصلحتاً چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن فرائض کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ ہی جو مین سنتیں ہیں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب آگے آئیے آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 127 ہوگی اور باب 50۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ باب اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی، یہ مناسب ہے کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ دین کی دعوت کے تعلق سے تو ہر دائی کو یہ اصول اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو لوگوں کے مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرے، ان کے فہم اور ان کی بصیرت کے لحاظ سے بات کرے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کتاب ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں درس و تدریس کے موقع پر یا تعلیم کے موقع پر، اور کتاب میں الفاظ اتنے مشکل ہوتے ہیں، بہت ہی فصیح اردو لکھی ہوتی ہے اس میں، اور وہ الفاظ اتنے بڑے بڑے مشکل اور مبہم الفاظ وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق بات کرو، جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں اسی لیول کی بات کرو، ادروائز ورنہ لوگ اور مزید دین سے گمراہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے اور دین ان کو مشکل لگنے لگے گا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مانے نا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، تم اگر اتنی مشکل الفاظ میں ان سے بات کرو گے تو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سے بیان کرو جو واضح ہیں، جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ سکتی ہیں. تفصیلات جو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صرف اہل علم کے لیے ہیں وہ عام لوگوں میں نہ بیان کرو. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف عن ابی طفیل عن علی بذلک, ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے معروف کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے طفیل سے نقل کیا اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے. مضمون حدیث حدث الناس بما یعرفون, یعنی یہ جو اوپر مضمون بیان کیا گیا ہے علی رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے. حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي ان قتاده قال حدثنا انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون قال اذا يتكلوا واخبر بها معاذ عند موته تعصما. ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا, کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا, اس نے کہا میرے والد نے قتادہ کے واسطے سے نقل کیا, وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے تیسری بار فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تین بار ایسا ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے. یہ بریکٹ کے الفاظ ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث سے رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو, یعنی انہوں نے آخری عمر میں موت سے پہلے یعنی مرنے سے پہلے یہ حدیث سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانے کا ان کے اوپر گناہ نہ آئے. آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بات کیوں بتائی گئی ہے کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا. ایک تو یہ کہ ان کے سمجھ میں آئیں گی یا نہیں آئے گی, اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا شرک نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تو وہ جنت میں جائے گا. تو معاذ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور کہا کہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں اور پھر عمل نہ کریں. لیکن معاذ رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے یہ بات بتا دی تاکہ ان کے اوپر علم کے چھپانے کا گناہ نہ ہو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بالکل ایسی باتیں نہ بتائیں کہ جس کی بنا پر وہ بالکل ہی عمل سے بے بہرا ہو جائیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. یہاں پر حدیث میں ردیف کا لفظ آیا ہے. آپ دیکھیں اردو میں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے تھے, وہ معاذ ردیف ہو, یعنی بالکل ایگزیکٹ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر. سبحان اللہ. تو سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو, کیونکہ جو ایک کے پیچھے ایک جیسا لفظ آتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. شاعری میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ردیف اور قافیہ, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بار بار پکارنا اس لیے تھا کہ وہ پوری طرح الرٹ ہو کر آپ کی بات سنیں. اس سے ایک طرح سے طریقہ تعلیم و تربیت پتہ چلتا ہے. اور یہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے. آپ نے ان کو نوجوانی کی عمر میں ہی یمن کی طرف بھیج دیا تھا گورنر بنا کر. کم عمری ہی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں سیکھ لی. فقیہ تھے ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مدینہ میں دوسری مسجد میں نماز ہی پڑھایا کرتے تھے ماشاء اللہ. اتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہوئی. اور جب ان کو یمن گورنر بنا کر بھیجا گیا تو بہت سارے ان کے فتاوی بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھے تھے کہ اگر قرآن اور حدیث میں واضح طور پر کوئی ارشاد موجود نہ ہو تو پھر اس پر قیاس کر کے اپنی طرف سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے اور فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو کم عمری میں ماشاءاللہ یہ بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے, گورنر تھے, قاضی تھے الحمدللہ. اور اللہ کے رسول نے ان کو رخصت کرتے وقت فرمایا تھا، اے معاذ، ہو سکتا ہے جب آپ انہیں رخصت کر رہے تھے تو آپ ساتھ کھڑے تھے، سواری پر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کہ میری اس مسجد میں ہو سکتا ہے آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ اس قدر رو پڑے اور انہیں افسوس ہونے لگا کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول انہیں خود رخصت کر رہے تھے۔ تو واقعی میں اس کے بعد پھر معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی آپ نے آخری عمر میں ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا گورنر بنا کر۔ تو بہرحال یہاں پر معاذ رضی اللہ عنہ کو بار بار پکارنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ الرٹ ہو جائیں اور غور سے آپ کی بات سنیں، اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی دراصل عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ پر لازم ہو گیا، آپ پر لاگو ہو گیا کہ آپ اب عمل کریں، یعنی اس کلمے کا ثبوت آپ عملی طور پر دیں گے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ، اگر صرف زبان سے کہنا ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب کو کیا پڑی تھی انکار کرنے کی، وہ زبان سے پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ اور جو چاہتے کرتے رہتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کتنا بڑا، اس کا جو تقاضا ہے وہ بہت بھاری اور بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس پر اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم تمہارے قدموں میں آ گریں گے، لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، معاذ رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے کہا کہ میں یہ خوشخبری دوسروں کو نہ سنا دوں تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، پھر وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، اس سے مراد ہے کہ عمل نہیں کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کی اگر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو ابھی، تو پھر ابھی جو ہے یہ بات لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، پہلے لوگوں کو عمل پر ابھارنا چاہیے، بعد میں اس کی خوشخبری سنانا چاہیے۔ جو ایک فرقہ نکلا تھا، مرجیہ فرقہ تھا، اور ان لوگوں نے بہت دین میں نئی نئی چیزیں نکالی اور بہت سارے خرافات انہوں نے جنم دی، خرافات کو جنم دیا۔ تو ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ کلمہ کہہ لو اس کے بعد جو مرضی چاہے کرو، ایک بار کلمہ کہہ لیا تو گناہ اور برے کام یا کوئی بھی کام تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکیں گے، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں کہ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے یہاں پر لوگوں نے کچھ ایسے اذکار بنا رکھے ہیں، چلے بنا رکھے ہیں کہ 40 دن کا یہ کر لو آپ تو پھر جنت آپ کے لیے پکی، فلاں درود یا فلاں ورد آپ کر لو 40 دفعہ یا 150 دفعہ یا 200 دفعہ، جنت آپ کے لیے پکی یا جہنم سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ سب جو اذکار ہے کہ 125,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، 100 مرتبہ وہ پڑھ لو، 150 مرتبہ وہ پڑھ لو، 50 مرتبہ وہ ورد کر لو، یہ سب کیا ہے، دراصل انسانوں کو عمل سے دور لے جانے والے اذکار ہیں۔ آپ دیکھیں ذکر و اذکار کا اجر بے انتہا ہے، لیکن ذکر و اذکار وہی فائدہ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جو آپ خود پڑھا کرتے تھے، جس کی آپ نے تاکید کی ہے، جو صبح اور شام کے اذکار میں ہم کو مسنون اذکار میں ملتے ہیں، اس میں 100 دفعہ کا بھی ذکر ہے ہم کو ملتا ہے، اس میں ہم کو 10 دفعہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن 100 سے زیادہ کا ذکر ہم کو نہیں ملتا۔ اور وہ اذکار مسنون اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے یا آپ نے پڑھنے کی تاکید کی تھی اپنی امت کو یا صحابہ کرام کو، تو وہ اذکار ہم پڑھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، جیسے ابھی 2 دن پہلے ہی مجھے کسی کا فون آیا تھا کہ میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر بہت زیادہ ناراض ہے، اور بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اچھا باجی کیا میں یا ودود نہ پڑھ لوں؟ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یا ودود پڑھ لو تو شوہر راضی ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایسے ناموں کو زبردستی ایسے کاموں کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، الاسماء والصفات، وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دعا کریں۔ پھر قرآن میں ہم کو دعا ملتی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہماری اولاد، ہمارے زوج کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ دعا آپ کریں۔ یہ جو ناموں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس طرح سے ورد کرنا، یہ تو ہمیں کسی حدیث سے ملتا ہے، نہ کسی صحابی سے ملتا ہے، نہ کسی تابعی سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ زبردستی ہمارے یہاں پر لوگوں کو عمل سے دور کر دیا گیا ہے، بس آپ اس طرح کے اذکار کر لیں اور جنت آپ کے لیے پکی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا ہمیں سیکھنے کو ملا، کہ جب تک لوگوں کے اندر عمل کا شوق نہیں پیدا ہوتا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی ان کے اندر، دین کی سمجھ بوجھ نہیں آ جاتی جب تک کہ ان کو ایسی باتیں نہ بتائیں جس کی بنا پر وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عمل سے بے بہرا ہو جائیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور عمل ندارد نہیں، بلکہ پہلے ان کو عمل پر اکسائیں، اس کے بعد ان کو خوشخبریوں والی حدیث سنائیں۔ بعض وقت کچھ لوگ اتنی خوشخبریاں سناتے ہیں جنت کی کہ پھر انسان سوچتے کہ اچھا بس جنت میرے لیے پکی ہے، تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ جنت ملے گی کیسے لوگوں کو، اور قرآن کی اگر وہ ایک آیت ہی ہم پڑھ لینا تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، جنت اتنی سستی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ایسے ہی اس میں داخل ہو جایا جائے، اس کے لیے محنت شرط ہے، جدوجہد ضروری ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله عنه قال ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه قال الا ابشرك به الناس قال لا اخاف ان يتكلوا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے معتمر نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے نیک عمل کرنے سے سستی کرتے ہیں۔ تو جو آخرت میں نجات جو ملے گی، دراصل اس کے لیے مین تو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات پر یقین، ایمان ضروری ہے، یعنی عقیدہ توحید کہ صرف ایک اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا، اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں فنعم اجر العاملین، بس کیا ہی اچھا انعام ہے یا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو عمل کی ہمیں بار بار ترغیب دی گئی ہے، پہلے درست عقیدہ ہو، لا الہ الا اللہ دراصل جنت کی کنجی ہے، کہ جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد عمل صالحہ اس سے انسان کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں آپ ایک طرح سے خوش فہمی میں لوگوں کو مبتلا کر دیں اور وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور نیک اعمال میں سستی کرنے لگیں۔ تو ایسی حدیثیں زیادہ لوگوں کو ہر جگہ نہ سنائیں، جب ان کے اندر عمل میں پختگی آ جائے گی پھر ان کو ویسی احادیث سنائیں، اور نہ لوگوں کی سمجھ سے بالا چیزیں لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت وہ اس کو صحیح طریقے سے ابزارب ہی نہ کر سکیں، اور نہ ہی ایسی بات بتائیں کہ وہ سستی کرنے لگے اور عمل سے بالکل ہی بے بہرا ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح بات لوگوں کو بتانے والے بنیں، اور جس محفل کا جو تقاضا ہے ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں، لوگوں سے ان کے مینٹل لیول پر رہ کر بات کریں تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں، ان کے اندر وہ بصیرت ہو، ہر ایک سے ایک طرح کی بات، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر بات کی جائے، کوئی اتنی بھاری بات وہاں نہ بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ الٹا فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ان کو ان کے نظریات کو ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تاکہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے اور وہ عمل کرنے میں آگے بڑھنے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔